لقب کو بیان کیا گیا ہے، اور جو اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی لمبی عمر امام کو کیسے ملی، خدا بندے عالم نے اس کا بھی جواب دیا، بقیت اللہ یعنی جس ہستی کو ابھی تک اللہ نے باقی رکھا. اعتراض کرتے ہو اتنی لمبی عمر کیوں ہے، تو اللہ نے فرمایا بقیت اللہ ہم نے انہیں باقی رکھا. ایسا خیر لکم، جو بھی خیر و برکت ہمیں مل رہی ہے وہ امام زمانہ کے صدقے میں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اب رہا کہ عمر اتنی طولانی کیسے ہے، اس آیت میں اللہ پاک نے جواب دیا اور قرآن کریم میں بہت سارے جوابات موجود ہیں. بار بار قرآن کریم میں یہ آیت آئی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر ہے، چاہے کسی کو ایک دن کی زندگی دے، چاہے کسی کو ایک صدی کی زندگی دے. سلام اللہ پاک کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 900 سال سے ہی زیادہ، یعنی یہ بھی پاسیبل ہے. آج کل بڑی ریسرچ ہو رہی ہے جین پر کہ انسان بوڑھا کیوں ہو جاتا ہے، تو اب انہوں نے ایک جین جو ہے وہ معلوم کیا. جاپان نے پہلے اس میں ریسرچ کی ہے کہ ایک جین ہے جو 40 سال کے بعد انیکٹیو ہو جاتی ہے. جب وہ انیکٹیو ہوتی ہے تو انسان بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسی ریسرچ کی جائے کہ 40 سال کے بعد بھی انیکٹیو نہ ہو، جوان ہی بندہ رہے. سب بات پڑے وہاں مجھے یعنی آج سائنس نے کھوج لگا لی ہے کہ یہ بال سفید کیوں ہوتے ہیں، بڑھاپے کے آثار کیوں آتے. ایک جین ہے بدن کے اندر، وہ سو جاتی ہے، جب وہ سو جاتی ہے تو ہم بوڑھے ہو جاتے. تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ چاہے تو وہ جین جاگتی رہے اور بندہ جوان رہے. سلوات پڑھے محمد والے. اور پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے. اگر کوئی انکار کر دے تو قرآن مجید کا انکار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پیارے پاک نبی سے بھی پہلے، جب وہ زندہ ہو سکتے ہیں تو امام کی زندگی پہ کیا مسئلہ ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے. چلیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی چھوڑیں، حضرت خضر جو ان سے بھی پرانے ہیں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس سے بھی پہلے. سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی زندہ ہے، ان کی عمر پر کوئی اعتراض نہیں. اگر اعتراض کر رہے ہیں تو امام زمانہ کی عمر ہی پہ اعتراض ہو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو عمر امام زمانہ پہ اعتراض کرتا ہے وہ اٹھتے بیٹھتے کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ. نقطہ سمجھے آپ؟ اٹھتے بیٹھتے کہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، کیا مقصد؟ اے خدا مجھے شیطان کے شر سے بچا، یعنی شیطان کی عمر پر ایمان ہے، اپنے نصیب کی بات ہے، کسی کو شیطان کی عمر پر ایمان ہے، کسی کو امام زمانہ کی عمر پر صحابہ کا ایمان ہے۔ انبیاء اولیاء ائمہ معصومین ہیں، قرآن کریم نے اس مسئلے کو بتانے کے لیے پورا ایک سورہ نازل کی، 18واں سورہ، اس کا نام ہے سورہ کہف۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ کہف سنتے ہیں تو کون یاد آ جاتے ہیں؟ اصحاب بھیا صحابہ کہف کون تھے؟ کیا نبی تھے؟ نہیں۔ امام تھے؟ نہیں۔ جانشین امام تھے؟ نہیں۔ چند نوجوان تھے، بڑے نیک صالح تھے، دقیانوس بادشاہ کے خلاف انہوں نے انقلاب کیا، وہ انہیں پکڑنا چاہتا تھا، مارنا چاہتا تھا، یہ بیچارے غار میں چھپ گئے، اللہ نے وہاں انہیں سلا دیا، 300 سال تک یہ سوتے رہے اور اللہ نے پھر انہیں زندہ کیا اور پھر اللہ نے انہیں سلا دیا۔ یعنی نہ نبی ہے نہ امام ہے، ایک سچے مومن ہے، وہ بھی 300 سال سے زیادہ عرصہ زندہ رہے اور اب تک زندہ ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب آئیے یہ حدیث جو شیعہ سنی لوگوں نے لکھی ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال کا نواسا جو ہے وہ شیعہ ہو گیا، علامہ ہمارے ایک عالم دین سے ملاقات کی ہوئی، ہمارے علامہ نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں شیعہ ہو؟ وجہ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد نے ہمارے درس کے لیے، اخلاق بہتر کرنے کے لیے استاد رکھا تھا، قرآن و حدیث پڑھا تھا، اس نے ایک دن ہمیں یہ حدیث پڑھائی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ کیا ترجمہ اس کا؟ کہ اگر کوئی مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ جہالت کی موت پر ہے۔ جہالت سے مراد وہی ابو جہل کی جہالت ہے۔ سر بات یعنی وہ کفر کی موت پر، جہالت سے مراد کفر۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے عالم دین سے پوچھا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح، علم رجال کے اعتبار سے بالکل صحیح، روایت ہر اعتبار کہا بالکل صحیح، کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس وقت ہمارا امام کون ہے؟ جب اللہ کا حکم ہے کہ زمانے کے امام کی معرفت تم نے حاصل نہ کی تو تم کافر ہو کے مر گئے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہ ہمیں حکم تو دے رہا ہے معرفت حاصل کرو اور ہمارے وقت میں امام کا وجود نہ ہو؟ سوال کوئی محمد والے ہو۔ کہا بس اسی نقطے کے بعد میں نے کہا مذہب حقہ وہی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے اور آج بھی حجت خدا موجود ہے۔ سب آپ نے وہاں آپ دیکھیے اللہ پاک کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ پاک نے زندگی کا آغاز کیسے کیا زمین پر؟ انسان کی زندگی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے. تصور کریں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت حوا دنیا میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہ تھا، نہ روڈ تھے، نہ پانی، نہ کنویں، نہ گھر، کچھ بھی. تو حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زحمتیں اٹھانی پڑی ہوں. مزدور بھی نہیں تھے، کاریگر بھی نہیں تھے، ہر کام خود کرنا تھا. تو اگر ہم کہیں پروردگار، ہم تو دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی افسر آتا ہے، بادشاہ آتا ہے، وزیر آتا ہے، پہلے نوکر جاتے ہیں، روڈ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، پھر بادشاہ سلامت کا استقبال ہوتا ہے، پھر بادشاہ تشریف لاتے ہیں. آپ نے اپنے نبی کو پہلے کیوں بھیج دیا؟ پہلے ہم جیسے گنہگاروں کو بھیجتے، ہم روڈ بناتے، لائٹ بناتے، سارا بندوبست کرتے، گالی بجاتے، ممبر لگاتے، پھر حضرت السلام آتے. تو کیا جواب ملے گا؟ یہ سنت خدا ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. آواز یہی آئے گی کہ اگر تمہیں پہلے میں بھیج دیتا اور اپنے ہادی اور اپنے نبی کو بعد میں بھیجتا اور تم کرتے گناہ اور قیامت کے دن میں پوچھتا تم نے کیوں گناہ کیے، تو تم کہہ سکتے تھے ہم کیوں نہ گناہ کریں جب ہادی موجود نہ تھا، میرے اللہ کوئی تیرا نبی نہ تھا، کوئی ہدایت دینے والا نہ تھا، ہم تو بے خبر تھے، اس لیے گناہ ہو گئے. وہ خدا عظیم جو ایک دن پسند نہیں کرتا کہ اس کا ایک بندہ بھی بغیر ہادی کے رہے، اس کی سنت کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال گزر جائیں اور ہادی موجود نہ ہو؟ صلوات پڑی محمد یوں عزیزان. اب یہ تو باتیں ہو گئی ہیں جو اعتراضات ہیں اس کے جوابات میں. اب آئیے اس پر بحث ہو کہ معرفت ایمان کی. معرفت اگر نہیں ہے تو انسان مومن بھی نہیں. ایمان کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ایمان کی، زمانے کے ایمان کی معرفت حاصل کرنا ضروری. معرفت سے مراد کیا ہے؟ معرفت سے مراد یہ ہے کہ پروردگار جو بھی فیض ہمیں دے رہا ہے، جو بھی نعمت ہمیں دے رہا ہے، وہ امام زمانہ کے صدقے میں ہے. حتیٰ کہ کافر کو بھی رزق مل رہی ہے تو امام کے صدقے میں، ہمیں اولاد مل رہی ہے امام کے صدقے میں، ہمیں ہدایت مل رہی ہے امام کے صدقے میں، جو بھی نعمت مل رہی ہے امام کے صدقے میں. قرآن میں یہی کہا گیا وقتہ الوسیلہ، وسیلے ہی کے ذریعے سے خدا یہ ساری چیزیں ہمیں عنایت کر رہا ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. اب معرفت کا مقصد کیا ہے؟ کیوں معرفت ضروری؟ جب کسی کی معرفت ہوتی ہے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس سے محبت ہو. جب کسی کی معرفت ہی نہیں تو محبت کیسے ہو؟ تو اصل معرفت کا مقصد کیا ہے؟ محبت کا آنا. اور کتنی محبت کریں ہم امام زمانہ سے؟ تو قرآن کریم کی آواز آئی، قل لا اسألکم علیہ اجرن الا مودت فی القربا. امام زمانہ سے جو محبت کرنی ہے وہ ماں باپ سے بھی زیادہ کرنی ہے، امام سے جو محبت کرنی ہے وہ اولاد سے بھی زیادہ کرنی ہے، امام سے جو محبت کرنی ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ کرنی ہے، مال سے بھی زیادہ کرنی ہے، ساری محبتیں ان کے قدموں پہ قربان کرنی ہے. پہلا مرحلہ ہے معرفت، دوسرا مرحلہ ہے محبت. اب دیکھیں محبت کیا چاہتی ہے؟ اگر کسی سے شدید محبت ہو جائے تو محبت کیا چاہے گی؟ اب آپ یہاں رہ رہے ہیں 20 سال سے 10 سال سے اور آپ انڈیا پاکستان نہیں گئے، اور آج آپ کو پتا چلا کہ آپ کی والدہ یہاں پر تشریف لائی ہے, اب بتائیے آپ کتنی بے چینی سے انتظار کریں گے, دوڑے دوڑے جائیں گے ایئرپورٹ پر یا نہیں. یہ کیسا بیٹا ہے کہ ماں تشریف لا رہی ہے وہ ملنے کے لیے نہ جائے. محبت کیا چاہتی ہے؟ ملاقات چاہتی ہے. عزیز آنے کے ربی آپ سمجھے, معرفت پہلے ہے بعد میں محبت ہے, اور جب محبت شدید ہو جاتی ہے تو عشق ملاقات بھی شدید ہو جاتا. سب آدمی محمد والا اب ایمان سے محبت کرنی ہے, ماں سے بھی زیادہ, باپ سے بھی زیادہ, اولاد سے بھی زیادہ. عزیزان گرامی جیسے انسان کا جی چاہتا ہے اپنی ماں سے ملوں, والد سے ملوں, ایک سال ہو گیا, دو سال ہو گئے, دس سال ہو گئے, تو اب یہی عشق آیا ہمارے دل میں پیدا ہوا ہے یا نہیں کہ ہم امام سے ملاقات کریں. اب آپ دیکھیے امام سے ملاقات میں رکاوٹ کیا ہے. امام فرماتے ہیں اے میرے شیعو میں تم سے دور نہیں ہوں, تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا. یعنی جو کام انبیاء نے ظاہر ہو کر کیا ہے, یعنی نفسوں کو پاک کرنا, یعنی تقویٰ کا درس دینا, جو کام تمام انبیاء اولیاء نے ظاہر میں آ کر کیا ہے وہی کام امام غیبت میں رہ کے کر رہے ہیں کہ اگر مجھ سے پیار ہے, مجھ سے محبت ہے, تو کردار بھی ویسا بناؤ جیسا اصحاب امام حسین کا کردار. تو میں تم سے دور نہیں, اصل میں تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا. یعنی یہ عشق جتنا بڑھے گا اتنی تقویٰ بڑھے گا. کہ ابھی تک جو ہم نے امام کو نہیں دیکھا, یقیناً کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے ہم جان نہیں چھڑا رہے ہیں, جنہوں نے ہمیں اندھا کر دیا, نابین کر دیا ہے, امام کی زیارت سے محروم کر دیا. سب بزرگ مرجع عالم صاحب کرامت عارف باللہ بزرگ حضرت آیت اللہ پالائی مہجر, ابھی ان کا انتقال ہے تو ساتھ, تو فرماتے تھے ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو اپنے مولا سے ملاقات کر, کم سے کم ایک مرتبہ اپنے امام سے ملاقات کرنا ضروری ہے. وہ کیوں؟ اس لیے ضروری ہے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے, بار بار نہیں. مرنے کے بعد ہم میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا. زندگی ایک بار ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی. تو کم سے کم ایک مرتبہ ہر مومن کو, ہر مومنہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے امام سے ملاقات کر لے. کیوں؟ تاکہ امام سے ملاقات کر کے پوچھ لے کہ مولا آپ میرے اعمال سے راضی ہیں. اگر امام نے کہہ دیا راضی ہے, یعنی خدا بھی راضی ہے, یعنی اہل بیت بھی راضی ہیں, تو انسان اطمینان سے اس دنیا سے رخصت ہو. آپ دیکھیے کربلا میں ہر شہید نے یہی چاہا, تیروں سے چھلنی ہو گیا, آخر میں یہی پوچھا مولا آپ میرے اعمال سے راضی ہیں. تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں, مگر ان کی بھی تمنا یہی ہے کہ صرف امام کی زبان سے سن لے کہ مولا ہمارے اعمال سے راضی. یہ ہر مومن کو چاہیے کہ امام سے ملاقات کر کے یہ پوچھ لیں کہ مولا آپ میرے عمل سے راضی ہیں, اگر راضی ہیں تو میرے نام عمل پر آپ سائن کر دیں, دستخط کر دیں. اگر نام عمل پر امام سائن کر دیں, یعنی وہ جنت کا ٹکٹ ہے جو آپ کو زندگی میں مل رہا. سب معرفت کے لیے چند احادیث, کس طرح سے معرفت اور محبت امام کی بڑھائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت نورانی حدیث نقل فرماتے ہیں کہ بارہویں امام، میرے بارہویں فرزند، میرے بارہویں جانشین کا انتظار کرنا آخری زمانے میں سب سے بڑی عبادت ہے. یعنی یہ زمانہ ہمارا سب سے بڑی عبادت جو ہے آخری زمانے میں بارہویں امام کا انتظار ہے. کیا مقصد انتظار سے؟ پھر فرمایا کہ جو میرے بارہویں فرزند کا صحیح انتظار کرے گا اور صحیح انتظار کر کے دنیا سے جائے گا، اس مومن کا رتبہ میرے ان اصحاب کے برابر ہے جو جنگ احد اور جنگ بدر میں شہید. یعنی فلسفہ انتظار کو اب پیغمبر اسلام نے واضح کر دیا کہ انتظار سے مراد یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہم بیٹھے رہے کہ ہم انتظار کریں. انتظار ایک زبانی انتظار ہے اور ایک انتظار قلبی انتظار کہ دل بھی انتظار ہے، اور تیسرا انتظار انتظار عملی ہے کہ عمل سے بھی ثابت ہو کہ ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں. سب آتے ہیں وہاں گھر میں چلے گئے، ڈرائنگ روم میں چلے گئے اور وہ صاحب بیٹھے ہوئے کہنے جناب مجھے ایک عظیم اپنے محبوب کا انتظار ہے جس میں جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار. آپ نے حالت دیکھی ڈرائنگ روم کی تو بہت خستہ ہے، کونے میں گندگی پڑی ہوئی ہے، کہیں نجاست پڑی ہوئی ہے، اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں ایسا میرا محبوب آنے والا ہے، ایسا میرا مرشد و آقا آنے والا ہے کہ میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ آنے والے میرے مہمان بننے والے. آپ کہیں گے بھائی نہ یہاں سفرا ہے نہ یہاں صفائی ہے. آپ کہیں گے انتظار کر رہے ہیں تو کم سے کم وہ کچرا تو باہر پھینک دیں، ذرا ڈرائنگ روم کی صورت تو بدل دے. عظیم محبوب آ رہا ہے، آپ نے جھاڑو کر نہیں دیا ہے اور آپ کہہ رہے میں انتظار کر رہا ہوں. تو یہ انتظار جو ہے جھوٹا انتظار ہے، یہ سچا انتظار نہیں ہے، یہ فقط زبانی انتظار ہے. عزیزان گرامی، جب ہمارے امام آئیں گے تو ہماری صورتوں کو نہیں دیکھیں گے، ہمارے دلوں کو دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے دلوں سے گناہوں کی نجاست کتنی نکال کے پھینک دی ہے. امام کی نظر ہمارے دلوں پر ہے، آیا ہمارے دل اس قدر صاف ہو گئے ہیں، ہم نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، ہم نے خدا کو راضی کر لیا ہے، یعنی جو بھی نجاستیں باطنی ہیں یا ہم نے ان کو مٹا دیا ہے. اگر مٹا دیا ہے یا مٹا رہے ہیں تو امام زمانہ کا انتظار ہے. اگر صرف کہہ رہے الاجل مولا آ جائیے مولا آ جائیے تو یہ انتظار حقیقی نہیں. اب آئیے انتظار عملی کیا ہے. انتظار عملی کے لیے یہی حدیث سمجھنی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا آخری زمانے میں وہ مومنین جو میرے فرزند امام مہدی علیہ السلام ہے، سچا انتظار کریں گے، ان کا مقام رتبہ ان شہیدوں کے برابر ہے جو جنگ احد میں شہید، جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید جنہیں سب سے پہلے لقب سید الشہداء کا ملا. اب دیکھنا یہ ہے یہ جنگ احد اور بدر میں جو شہید ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، وہی کام ہم نے کرنا ہوگا تو پھر ہم کہلائیں گے صحیح انتظار کرنے والے. جنگ بدر اور جنگ احد میں جو شہید ہو گئے عزیزان گرامی، انہوں نے سب سے پہلے قرآن کے احکام کو اپنے وجود پر اپلائی کیا، نافذ کیا قرآنی قوانین. دیکھیے جب امام آئیں گے تو کیا کریں گے، امام جب آئیں گے پوری کائنات پر قوانین الہی کو نافذ کریں گے، حکومت الہی نافذ کریں گے، یہی ہے نا امام کے آنے کا مقصد. تو ہم کیا مدد کر رہے ہیں،
आपको भी अल्लाह ने एक हुकूमत दी है, हर एक को अल्लाह ने हुकूमत दी है, फकीर को भी हुकूमत दी है, मगर वो सोच और समझ नहीं रहा है। कोई ऐसा बशर नहीं है जिसे अल्लाह ने हुकूमत न दी हो। जो हुकूमत आपके इख्तियार में है, कम से कम उस पर तो कुरान के अहकाम को नाफिज फरमा दे।
आप कहेंगे मौलाना मेरे पास तो कोई हुकूमत नहीं, घर भी अपना नहीं, किराया नहीं लगा। नहीं, अल्लाह ने हुकूमत दी है। ये जो चार पांच फीट का बदन है, इस पे किसकी हुकूमत है? ये मालिकत है आपकी। ये चार पांच छह फुट का जो वजूद है, ये आपकी मामलिकत है। इसमें आपका हुक्म चलता है। आपने हुक्म दिया मजलिस में चलो, ये बदन मजलिस में आ गया। आपने कह दिया आजादारी में चलो, ये बदन आजाद। मामलिकत है ये आपकी। आपने आंखों से कहा हुसैन के गम में गिरिया करो, ये रोने लगती है। आपने जबान से कहा नोहा पढ़ो, इन्होंने नोहा पढ़ना शुरू कर दिया। आपने हाथों से कहा मातम करो, इन्होंने मातम करना शुरू कर दिया। ये आपकी मामलिकत है। तो जो मामलिकत आपके इख्तियार में है, कम से कम उस पर तो हुकूमत इलाही का निफाद हो जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले।
उस पर खुदा के अहकाम को नाफिल नहीं कर रहे हैं और कह रहे अल्लाह अल्लाह जल मौला आ जाए तो सारी दुनिया की हुकूमत खुदा की हो जाए। ये इंतजार सच्चा इंतजार नहीं। अली नानक गिरामी, और उन्होंने क्या किया? जो जंग उहद में शहीद हो गए, उन्होंने सबसे पहले अपने वजूद पर अहकाम खुदा को नाफिल किया, उसके बाद अपने घर में, अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर अहकाम खुदा को नाफिज किया। और उसके बाद क्यों शहीद हो गए? इसी जुर्म में कि फिर उन्होंने और काम आगे बढ़ाया, घर में भी अल्लाह के कवानीन को नाफिज किया, अब चाह रहे थे मोहल्ले में भी, शहर में भी अल्लाह के कवानीन को, हुकूमत इलाही को, आदलाना निजाम को नाफिज किया जाए, जिसके जुर्म में उन्हें शहीद कर दिया गया। अब आपने देखा, यही है सच्चा इंतजार कि पहले तो इंसान के पास ये छोटी सी जो मामलिकत है, इस पर कुरान की हुकूमत हो, और उसके बाद अपना जो छोटा घर है उसमें खुदा की हुकूमत हो। अब अगर घर में अल्लाह की हुकूमत होगी तो इंडिया की मूवी से डरने को नहीं चलेगी। सलमान पड़ी मोहम्मद वाले फिर कोई मजलिस चलेगी, कोई इस्लामी मूवी चलेगी, कोई मामूलात मालूमात की फिल्म चलेगी। अजीजान गिरामी, इसी तरह से हम लोग जो हैं इमाम की मारिफत का इश्क बढ़ाते जाएंगे, मोहब्बत भी बढ़ती चले जाएगी। और जब ये काम शुरू होगा तो यकीनन इश्क इमाम जमाना में बहुत ज्यादा ताकत है। सलवात कि जितनी तहारत दिल में बढ़ती जाएगी उतनी मोहब्बत भी बढ़ेगी, क्योंकि खुदा आदिल है। ये पाक मोहब्बत कभी नजिस दिल में नहीं डालती। आप देखिए, अगर एक गिलास है, वो नजिस गिलास है, बर्तन नजिस, आप किसी बच्चे से भी कहें इसमें दूध डालें, वो कहेगा नहीं नहीं अंकिल, ये दूध नजिस हो जाएगा, बर्तन बदलिए या इसको साफ कीजिए। एक बच्चा, छोटा समझदार बच्चा भी दूध को नजिस बर्तन में डालना पसंद नहीं करेगा। तो वो खुदा जो अलीम भी है, हकीम भी है, अपने महबूब की मोहब्बत नजिस दिल में नहीं डालता। जब दिल पाक हो जाए, फिर देखिए इश्क इमाम में कितनी ताकत है। बहुत सारी रिवायतें हैं कि इश्क इमाम انسان کو ایک توانائی دیتا ہے، ایک انرجی دیتا ہے، ایک طاقت دیتا ہے. ایک نہیں ہزاروں قصے ہیں، ایک قصہ عرض کرتا ہوں. علی ابن ابراہیم ایک شخص تھا جس نے اتنی طہارت حاصل کی، کب دیوانہ ہو گیا امام، دیوانہ امام عشق میں روتا ہے، مولا مجھے ایک مرتبہ یاد کر. پڑھا لکھا نہیں ہے بیچارہ، اب جاتا ہے نجف، سارے مجتہدین سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ وقت بھی ایک ہو اور زمانہ بھی ایک ہو، جگہ بھی ایک ہو، اور مجھے یہ بتائیں کہ ایک وقت میں ایک جگہ پر امام زمانہ موجود، وہ جگہ کون سی؟ زمانہ بھی ایک، وقت بھی ایک، جگہ بھی. تو سارے مجتہدین نے کہا وہ حج کے زمانے میں جہاں حاجی ہوتے ہیں وہیں امام زمانہ. حج تو اس نے یہ کر لیا تھا واجب، اب صرف وہ جا رہا ہے کہ امام کی ملاقات ہو جائے. صلوات پر محمد ایک حج کیا، اور جو علماء سے پوچھا کہ امکانات کہاں ہیں زیارت، ان کا میدان عرفات میں ملاقات ہوتی ہے یا پھر میدان عرفات کے بعد مشعر الحرام، جو پوری رات جاگنا ہے، پوری شب بیداری. حج بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، لوگ صرف ظاہر حج کر کے آتے ہیں، اس کے باطن کو نہیں سمجھتے. مشعر الحرام میں لوگ بیچارے صرف کنکریاں تلاش کرتے ہیں، کنکریاں تلاش بھی کرنی ہے اور زمانے کے امام کو بھی تلاش. جگہ ملاقات کی ہوئی یا عرفات میں انسان کو امام کی زیارت ہو، یا مشعر الحرام میں، یا منا ہو، یہ تین جگہ ہیں جہاں پر امام سے زیارت کے امکان زیادہ. علی ابن ابراہیم نے ایک نہیں 12 حج کی، عشق امام، رو رو کے دعا مانگ. اب بوڑھا بھی ہو گیا، ضعیف بھی ہو گیا، یہ 12 سال وہ حج تو کر چکا تھا، صرف امام کی زیارت کی نیت سے آ رہا. آدھی رات کا وقت نماز تہجد پڑھنے کے بعد کعبے کے غلاف کو پکڑ کے وہ رو رہا، گریہ کر رہا کہ خدا مجھے موت تو نہیں آ جائے، کہ بغیر زیارت امام سے میں مرنا نہیں چاہتا. بہت گریہ کیا. تو اس کا ایک خاص نام تھا جو اس کی والدہ نے رکھا تھا، یا کسی کو پتہ نہیں تھا خاص نام. تو ایک مرتبہ کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس نام سے پکارا جو اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، تو وہ حیران ہو گیا کہ آپ کون ہیں اور میرے اس نام سے کیسے واقف. تو اس نے کہا کہ مجھے امام زمانہ نے بھیجا ہے. میں امام کا صحابی. اب تو یہ بیچارہ 12 سال سے اس عشق میں آ رہا، گلے میں ایک مرتبہ اس کی آواز جیسے گھٹ جاتی ہے، رونے لگا، کہا کہاں ہے میرے مولا، میں تو 12 سال سے آ رہا ہوں اور جلدی بتائیں، مجھے جلدی مولا کے پاس لے چلے. آئیے چلتے ہیں. اب یہ گھوڑوں کا زمانہ تھا، گھوڑوں پہ سوار ہو گئے، کافی مکے سے باہر نکل گئے. اب نماز فجر ہونے کا وقت قریب ہے، بالکل صحرا میں دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، سب خیمہ سب روشنی نکل رہی. یہ صحابی کہ تم ٹھہر جاؤ تو میں امام سے جا رہا ہوں. یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا پروردگار ایسا نہ ہو کہ کسی میری غلطی کی وجہ سے امام مجھے یہی سے واپس کرے، کیونکہ یہ بھی روایتوں میں ہے کچھ لوگ خیمے کے نزدیک پہنچ کر بھی واپس آ رہے ہیں. رو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دریا کے قریب آ کے میں پیاسا چلا جائے. اب وہ صحابی واپس آ کر مبارک دیتا، کہتا علی ابن ابراہیم تو خوش نصیب ہو، امام نے تجھے اجازت دی. اب یہ خیمے میں داخل ہوتا ہے، امام کے نورانی چہرے کو دیکھتا ہے، उसी चेहरे से नूर फैल रहा है, पूरा खैमा रोशन है, कदम बोसी करता है, हाथ चूमता है, रोता है इश्क में मोहब्बत में, और अपनी तरफ से शिकायत करता है कि मौला 12 साल इंतजार क्यों कर रहा है, मैं तो हर साल सिर्फ आपकी मुलाकात के लिए आता हूं। तो इमाम ने फरमाया कि अली इब्ने इब्राहिम तेरे 3 गुनाह थे, उन 3 गुनाहों ने तुझे अंधा कर दिया था, अगर उन गुनाहों से तू तौबा न करता तो कयामत तक तुझे हमारी दयालत नहीं। ये असल गुनाह है जो इंसान को अल्लाह करता है। देखिए बहुत सारी जो हम गलतियां करते हैं सामने वाली चीज नजर नहीं आती, ये भी बाद गुनाह इंसान को अंधा कर देते हैं, कभी जिद इंसान को अंधा कर देता है, कभी बोझ इंसान को अंधा कर देता है, कभी तासुब इंसान को अंधा कर देता है, सामने चीज होती वो नजर नहीं आती। इसी तरह से इमाम इन्हीं मजलिसों में आते हैं मगर हमें नजर नहीं आते, गुनाहों ने हमें अंधा किया। कहा बोला कौन से गुनाह, फरमाया रहम, तेरे रिश्तेदार कितने गरीब हैं तुझे पता है, और तुझे अल्लाह ने कितना माल दिया, तू उनकी मदद नहीं करता, तू बेरहम अपने भाइयों पर, अपने कजिन्स पर, अपने रिश्तेदारों पर रहम नहीं करता। कत्ते रहम वो गुनाह है जिसने तुझे अंधा कर दिया अपने इमाम की जान। और दूसरा गुनाह, तू ऐसी बातें क्यों करता था जिससे मोमिन में इख्तलाफात पैदा, बहुत बड़ा गुनाह, इंसान ऐसी बात न कहे जिससे इख्तलाफ। अलीदान गिरामी, असल ये बड़ी अच्छी हदीस है मौला अली की, सारे इख्तलाफात खत्म हो जाए। मौला अली फरमाते हैं कि अगर जाहिल खामोश रहे और आलिम अपना इल्म जाहिर करे तो दुनिया में कोई इख्तलाफ नहीं करे। जुमले की गहराई पसंद, जाहिल खामोश रहे और आलिम भी न डरे किसी से, ये रईस है, ये नवाब है, ये फुला है, आलिम अपने इल्म को सही जाहिर कर दे और जाहिल खामोश हो जाए तो दुनिया में कोई इख्तलाफ ही ना। ये सारे इख्तलाफात ही है कि इंसान जाहिर है मगर वही ज्यादा बोलता है। सरवर तुम क्यों ऐसी बातें करते जिससे मोमिन में इख्तलाफात होते, इस गुनाह ने तुझे अंधा कर दिया। फरमाया तीसरा गुनाह, हुब्बे दुनिया, हुब्बे दुनिया तेरे दिल में बहुत ज्यादा थी, माल की मोहब्बत तेरे दिल में ज्यादा थी। इन 3 गुनाहों की वजह से 12 साल तू आता रहा, रोता रहा, मगर तेरी दुआ कबूल नहीं हुई, क्योंकि ये गुनाह हिजाब थे, ये पर्दा है। अदीदान जनाब, हर इंसान को फिक्र करनी चाहिए, कोई ना कोई गुनाह ऐसा है हमारे अंदर जिसने हमें अंधा कर दिया। इमाम इसी जमाने में आज भी लोग तियारत कर रहे हैं। आयतुल्लाह मज़ाहिरी मरजादीन भी हैं, बड़े आलिम हैं, उन्होंने रिवायत नकल की कि बात अभी हो रही थी ना, एक जीन जो इनएक्टिव हो जाती है, बंदा बूढ़ा होने लगता है और लोग इमाम की जिंदगी पे शक करते हैं, उनके अंदर एक शहीद, दो शहीदों की मां, ये इमाम के मौजदे से बिल्कुल बूढ़ी थी और इमाम की उन्हें जियारत हुई और इमाम ने मौजदे से उन्हें जवान किया। दो बच्चे जब शहीद हुए अक्सर बीमार रहती, इमाम ने अपनी जियारत कराई और इमाम की जियारत और दुआ से वो बूढ़ी औरत जो है बीमार औरत ने शिफा भी पा ली और जवानी भी हासिल की। आज भी ज़ियारत का सिलसिला जारी है। ये जो रिवायत बाद लोग नहीं समझते वो बहस तूलानी हो जाएगी, वो नाइब खास का दरवाजा बंद हुआ न कि ज़ियारत का दरवाजा बंद। जो इमाम ने फरमाया कि अब अगर कोई दावा करे कि मैं जब चाहूं इमाम से मिल सकता हूं, जब चाहूं
आपके हुदूद इमाम को दे सकता हूँ, आपके फुंस की रकम इमाम को दे सकता हूँ, वो झूठा है।
नहीं,
अब कोई नाइब खास नहीं, नाइब खास का दरवाजा बंद हुआ है, ना कि ज़ियारत का दरवाजा। अब जब इमाम चाहेंगे तो ज़ियारत होगी। अब ये 8-10 साल का ताजा वाक्या बताऊं, तेहरान का एक आदमी व्यापारी है, ताजर है, ख्वाब में इमाम जमाना की ज़ियारत करता है। करीब गांव में रहता है, जाओ उसको इस साल तुमने हज में ले जाना है। ख्वाब देखा बेदार, फिर सो गए, दोबारा फिर वही ख्वाब देखा। अब इसने समझा कि ये हुक्म बहुत जरूरी है, 2 मरतबा इमाम मेरे ख्वाब में। सीधा एयरपोर्ट पर गया, टिकट लिया, मशहद पहुंचा, मशहद के करीब एक गांव था छोटा, वहां मोमिन का नाम भी इमाम ने बताया। अब पूछ रहा है लोगों से कि वो मोमिन कहाँ है, कहा वो एक किसान है, बकरियां चलाता है कलमा। जब उसके पास गए ये बहुत बड़े ताजर, उन्हें बताया कि मैं तुम्हें हज पे ले जाना है, क्योंकि मैं गरीब आदमी, मेरे पास इतना पैसा कहाँ कि मैं हज पे जा सकूँ। कहा नहीं, मुझे इमाम जमाना ने हुक्म दिया। अब ये सुनकर ये गरीब मोमिन ने रोना शुरू कर दिया कि कहां मुझे साथी और कहां इमाम की मुझ पे नजर, बहुत तेरी हकीर कि इस हकीर पर इमाम की ये लुत्फ व करम की नजर है। बहरहाल इसका पासपोर्ट बन गया, और ये भी व्यापारी, पढ़ा लिखा व्यापारी, इसने सोचा जिससे इमाम बुला रहे हैं तो यकीनन उसे अपनी जियारत भी करा, तो ये इस मोमिन से चिपका रहता था कि जहां ये जाए वहां मैं जाऊं, और खुसूसन मैदान अरफात में तो ये और ज्यादा अलर्ट हो गया कि ज़ियारत या यहां होगी या मशअल हराम में होगी। एक मिनट भी वो मोमिन जहां जा रहा है ये इसके साथ उसके पीछे ताकुब में। लेकिन अचानक रश होता है, ऐसे रश में मोमिन गायब है, और ये अफसोस से हाथ बनता है। 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटे के बाद वो मोमिन आए, समझ गए, और आते ही उसे कसम दी, बड़ी कसम दी, मौला हुसैन के खून की कसम, बता तू कहां गया। उसने कहा मुझे इमाम ने अपने हुजूर में बुलाया था। तो कहा मुझे कुछ बताओगे इमाम से क्या बातें। कहा बाकी बातों की तो इजाजत नहीं है, लेकिन 2 बातों की है, वो सबको बताओ, तुम भी बताओ। वो क्या बात है? तो एक तो इमाम जमाना ने ये फरमाया कि हमारे शियों से कहो कि नमाज को फजीलत के वक्त में आए, ठीक है, नमाज से ये ना कहें कि भाई मुझे काम है, काम से कहें कि इस वक्त नमाज है, कि नमाज को फजीलत के वक्त है। और दूसरा फरमान इमाम का बड़ा दर्द है। इमाम ने फरमाया मोमिन से कहो कि ज्यादा से ज्यादा मेरी बीबी ज़ैनब के मसाले बना रहे, जो दर्द इमाम ज़ैन अल-आबिदीन का वही दर्द इमाम ज़माना। इमाम ज़ैन अल-आबिदीन से भी पूछा गया वाला सबसे ज्यादा मसाइल का
उसने वाले ने सोचा होगा इमाम कहेंगे जब अली अकबर के सीने पे बरसी लगी तो मुसीबत सबसे बड़ी थी। इमाम ने कहा मुसीबत बड़ी थी मगर सबसे बड़ी थी मारा जब अब्बास के बाद हुआ ना हो मुसीबत सबसे बड़ी थी मुसीबत बड़ी थी मगर सबसे बड़ी मौला जब अली असगर की नन्ही सी गर्दन पे तीर लगा ये मुसीबत सबसे बड़ी बड़ी थी मगर सबसे बड़ी मौला जब आपके बाबा की लाश पे घोड़े दौड़े क्या ये मुसीबत सबसे बड़ी तुम्हारा मुसीबत बड़ी थी मगर सबसे बड़ी है तुम्हारा फिर सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी थी तीन मरतबा ठंडी सांस लेके कहा अच्छा मौला सारे शहीद तो करवाला शहीद हुए शाम में कौन शहीद हुआ फरमाया नहीं शाम में हजारों बदमाशों का मजमा था और मेरी माँ है कहे अस्सलाम
हसन फरमाते हैं जो बीबी ज़ैनब के गम में रोएगा उसे हुसैन के गम में रोने का भी सवाब मिलेगा और इमाम हसन के गम में भी रोने का सवाब
फरमाया वहां से दो सवाब मिलेंगे बीबी ज़ैनब के गम में रोएंगे गोया हुसैन पर भी रोए हसन पर भी क्यों फरमाया
नहीं मालूम जो मैंने सोचा मुझे ये समझ में आया इसलिए इमाम ने फरमाया क्योंकि जो मुसीबतें हुसैन देखी वो भी ज़ैनब ने और जो मुसीबतें हसन ने देखी वो भी ज़ैनब ने देखी
दुनिया खल्क हुई है मैं नहीं समझता किसी खातून ने इतने मसाइल तभी इस बीबी का नाम पड़ गया उम्मुल मसाइल की माँ बचपना था बीबी ज़ैनब बीबी ज़ैनब ने शाम गरीबा से पहले भी एक आग देखी है बचपना बहुत छोटी है बीबी ज़ैनब और क्या देखा आए अम्मा ज़हरा को दर दीवार के दरमियाँ देखा और बीबी ज़ैनब फरियाद कर रही है
सारे बख्शिश اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا کبھی علی اکبر کو خلق نہ کرتا.
کتنا بھی کوئی گناہگار سچے دل سے آ جائے خدا کے پاس اور رو کے کہے
اے خدا تجھے اس لحظے کا واسطہ جب حسین علی اکبر کی لاش اٹھا
سخت مر
گئے. میں نے مولا حسین کو اکبر کی لاش اٹھانے سے پہلے دیکھا حسین کے داڑھی کے بال کالے تھے حسین کے سر کے بال کالے تھے جب علی اکبر کی لاش اٹھائی میں حسین امام حسین نے خیموں کے پیچھے دفنا دیا जाने मैं कितना सख्त हुक्म दिया, 40 घोड़े सवारों का हुक्म दिया, घोड़ों पे सवार